न जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دارال افتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ دو مفتیان کرام سلسلے میں موجود ہوں گے, مفتی سعید مدنی جو کہ مرکزی دارال افتاء اہل سنت کنز الایمان مسجد بابری چوک گرو مندر کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں, اور مفتی نوید چشتی اتاری جو کہ مرکزی دارال افتاء اہل سنت راول پنڈی میں تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے کچھ طلبہ کرام بھی موجود ہیں. انشاءاللہ عزوجل ان سے بھی ہم ایک سوال یا دو سوال سلسلے میں شامل کریں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 7 پر نقل فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے, پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے, کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. امیر اہل سنت اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں, سبحان اللہ, درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی. وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ تعالی کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بیان کردہ حدیث پاک اور اس طرح کی مختلف دیگر احادیث کریمہ کے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہوں, ان کو پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ضیاء درود و سلام اس کو ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے. مکتبات المدینہ سے آپ اس کو ہدیتاً بھی خرید سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم لوگ قضائے عمر کی جو نماز پڑھتے ہیں, مطلب جو رات کی جو وتر ہے وہ ضروری پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے, میں نے پوچھنا تھا.
جی,
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضاء عمری میں جو ہے فرائض اور واجبات دونوں شامل ہوتے ہیں, تو اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ 4 رکعت جو فرض ہیں اس کی بھی قضا کرے گا, اور 3 رکعت وتر جو ہے اس کی بھی قضا کرے گا تو وتروں کی بھی قضا ہوتی ہے.
اگر واجب چھوٹ گیا اور سجدہ صاحب کرنا بھی بھول گیا تو اب نماز کیا کیا حکم ہے؟ کہ واجب چھوٹنے پر سجدہ صاحب کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا, واجب بھی چھوڑ دیا, کیا کریں گے؟
ایسی صورت میں جو ہے نماز کا کوئی واجب بھولے سے رہ گیا, سجدہ صاحب واجب تھا اور نماز کو ختم کر دیا اور نماز کے بعد بھی کوئی منافی نماز کوئی فیل پایا گیا, یعنی اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا, باتوں میں لگ گیا, پھر اسے یاد آیا, تو ایسی صورت میں نماز واجب الادا ہوگی, نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. اور اگر سلام پھیرتے ہی اسے یاد آ گیا تھا, دونوں طرف اگرچہ دونوں طرف سلام پھیر دیا اور اسے یاد آیا کوئی نماز کے منافی کوئی بات نہیں ہوئی, کسی سے کلام وغیرہ نہیں کیا, مسجد میں ہی ہے تو مسجد سے نہیں نکلا, تو ایسی صورت میں اس کو فوراً یاد آ گیا تو سجدہ صاحب کر لے, یعنی فوراً سجدے میں چلا جائے, پھر بیٹھ جائے اور دوبارہ تحیہ درشی دعا پڑھ کے سلام پھیر دے.
ٹھیک ہے, مثلاً کون سے چند ایک کام بتائیے کہ جو منافی صلاۃ نماز کے
اس میں یہ ہے, ایک تو کسی سے کلام کرنا, بات چیت کرنا, اسی طرح کھانا پینا شروع کر دیا اور چلنا, ٹھیک ہے نا, مسجد میں ہے تو مسجد سے باہر نکل گیا, ٹھیک ہے نا, تو ایسی صورت میں اگر یہ فیل کیا ہے پھر یاد آیا پھر تو نماز کو لوٹانا ہی ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
اور اگر ایسا کوئی فیل نہیں کیا تھا, فوراً یاد آ گیا اور پھر اس نے سجدہ صحو کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی,
ٹھیک ہے,
نماز لٹانے کی حاجت نہیں.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. مفتی نوید چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں راول پنڈی دار الافتاء اہل سنت سے. اگلی کال مفتی صاحب کے لیے لیتے ہیں. جی
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر دو صورتیں آتی ہیں قرآن پاک نماز کے اندر وہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟
جی حضور, دو ہی صورتیں آتی ہیں اس کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے.
اگر کسی شخص کو دو ہی صورتیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ وہ ان میں سے جو پہلی صورت اس کو یاد ہے وہ پہلی رکعت کے اندر پڑھ لے اور جو دوسری ہے وہ دوسری رکعت کے اندر پڑھ لے. اور اب اس صورت میں دو رکعت والی جو نماز پڑھے گا اس کے اندر تو اسی ترتیب سے پڑھ لے گا, اسی طریقے سے جو چار فرائض پڑھے گا ان کے اندر بھی چونکہ صرف دو ہی رکعتوں کے اندر اس نے قرات کرنی ہے تو آپ پہلی رکعت میں پہلی جو صورت اس کو یاد ہے وہ پڑھ لے اور دوسری کے اندر جو صورت دوسری اس کو یاد ہے وہ پڑھ لے. لیکن جب اس نے چار رکعت والی نماز پڑھنی ہے یا تین رکعت والی نماز پڑھنی ہے تو اب اس صورت میں وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں پہلے والی صورت پڑھ لے اور تیسری رکعت کے اندر دوسری صورت پڑھ لے, یا یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر ایک صورت پڑھ لے, دوسری صورت جو اس کو یاد ہے وہ دوسری کے اندر پڑھ لے اور اس کے بعد جو تیسری ہے وہ تیسری کے اندر دوسرے والی جو صورت تھی وہ پڑھ لے, تو اس طریقے سے بھی وہ اپنی نماز کو پورا کر سکتا ہے. اور اگر صرف ایک ہی صورت سب رکعت کے اندر پڑھتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی, لیکن فرائض اور واجبات کے اندر بہتر یہی ہے کہ الگ الگ صورت اس کو یاد ہو اور الگ الگ صورت ہر رکعت کے اندر پڑھے.
ٹھیک ہے جی. حضور میسج کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہا ہو تو کیا اس دوران بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے, اور اگر اس دوران تلاوت کرے تو غلطیوں کا کیا حکم ہوگا؟
اگر کوئی سیکھ رہا ہے, اتنا سیکھ چکا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی لحنیں جلی نہیں ہو رہی اور ایسے حروف ادا کر لیتا ہے, مخارج ادا کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے حروف حروف سے تبدیل نہیں ہوتے اور معنی اس کے فاسد نہیں ہوتے, تو پھر پڑھ سکتا ہے, تلاوت کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ بالکل ایسا پڑھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے حروف کے ساتھ حروف تبدیل ہوتے ہیں اور معنی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں اور قرآن کے جو درست معنی ہیں وہ غلط دوسرے معنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں, تو پھر اس صورت میں اب صرف اور صرف جتنا اس کے سیکھنے کا عرصہ ہے اس کے اندر وہ نماز تو پڑھ سکتا ہے, نماز کے علاوہ وہ خود جو قرآن پاک کی تلاوت ہے جو مستحب ہے یا مباح ہے وہ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے مفتی سعید صاحب کے لیے.
مفتی صاحب کے بارے میں ایسے ہے جو نماز جنازہ کی امامت کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہوگی؟
جی امامت کرنے والا کیا نیت کرے گا, پیچھے مقتدیوں کی نیت کرے گا نہیں کرے گا جی. کیا ہوگا؟
دیکھیں امام کے لیے امامت کی نیت کرنا یہ شرط نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر امام امامت کی نیت نہیں کرتا تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی, وہ امام ہی کہلائے گا. ہاں ثواب کے لیے جو ہے اسے امامت کی بھی نیت کر لینی چاہیے,
امامت کی نیت کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. سوال میسیجز کے ذریعے پورے پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر رمضان کے علاوہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو کیا اس میں بھی سحری کرنا اسی طرح ضروری ہے کہ اگر چھوڑ دی سحری اور نہ کی اور سویا رہ گیا تو اب بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے اس کا؟
دیکھیں رمضان کے فرض روزے ہوں یا قضا روزے کوئی رکھ رہا ہو یا کوئی نفل رکھ رہا ہو،
ٹھیک ہے،
تو بہر صورت سحری کرنا تو سنت ہی ہے، نفل روزوں میں بھی سحری کرنا سنت ہے، تو اگر کوئی سحری نہ کر سکا، اس کی آنکھ نہ کھلی، تو بغیر سحری بھی وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا،
ٹھیک ہے،
سحری جو ہے وہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
چاہے فرض روزہ ہو نفل ہو سحری کرنا سنت ہے،
ٹھیک ہے،
کریں، اچھی بات ہے، نہیں کر سکا تو اس صورت میں اگر وہ اس نے جو ہے فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اس کے پاس کھایا پیا نہیں ہے، تو وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے، روزے کی نیت کرنا چاہے تو کر،
اب اس میں بھی یہ ہے کہ جن روزوں کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے وہ تو رات میں ہی کرنی ہوگی،
ٹھیک ہے،
اب جیسے نفل روزے ہوتے ہیں اور یہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں، اس میں نیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ زہوہ کبرا یعنی زوال سے پہلے پہلے جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے جبکہ صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو،
ٹھیک ہے جی جی، ایک اور کال چلائیے۔
یہ ارشاد فرمائے کہ جو مکہ مکرمہ مقیم ہے وہ منا اور عرفات میں مقیم ہوگا یا وہاں قصر کی نمازیں پڑھے گا؟ جزاکم اللہ خیر۔
جی حضور،
دیکھیں جو مکہ میں مقیم ہے وہ منا اور عرفات میں بھی مقیم ہوگا،
ٹھیک،
اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے سے منا اور عرفات کا اتنا سفر نہیں ہے، یعنی وہ مدت مسافت نہیں بنتی کہ جس کی وجہ سے قصر نماز ہو، وہ مسافر کہلائے، چند کلو میٹر ہے، وہ 92 کلو میٹر سے زیادہ کسی کا سفر ہو تو اس صورت میں وہ مسافر کہلاتا ہے،
پیدل بھی چلے جاتے ہیں تو
تو بالکل ساتھ ساتھ ہی ہے، قریب قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس وجہ سے جو مکے میں مقیم ہے تو وہ منا و عرفات میں بھی مقیم ہوگا،
ٹھیک ہے،
اور جو مکے میں مسافر ہے وہ منا و عرفات میں بھی مسافر ہوگا۔
وضاحت فرما دے، جنہوں نے مسئلہ پوچھا ان کو تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ مسئلہ کس سینریو میں پوچھا گیا؟
وہ اس لیے کہ اب حج پہ جانے والے ان کے شیڈول الگ الگ ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
کچھ تو شروع میں ہی حج پہ چلے جاتے ہیں، کچھ آخری ایام میں جا رہے ہوتے ہیں، جو شروع میں جاتے ہیں عمومی طور پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، وہاں سے پھر مکہ آتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اب مقیم ہونے کے لیے کسی ایک جگہ 15 دن کا قیام ضروری ہے، 15 دن کے قیام کی نیت سے مقیم ہوگا، تو ہم پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حج شروع ہونے سے پہلے یعنی منا روانگی سے پہلے، 8 ذوالحجہ کو عموماً منا روانگی ہوتی ہے، تو منا روانگی سے پہلے کسی کو پورے 15 دن مکہ مکرمہ میں ہو چکے ہیں تو وہ شخص مقیم کہلاتا ہے، تو جب وہ مقیم ہے تو منا میں بھی جائے گا، کوئی اتنا سفر نہیں ہے تو مقیم رہے گا، عرفات میں بھی مقیم رہے گا، اب کوئی منا میں جانے سے پہلے اسے پورے 15 دن مکے میں نہیں ہوئے تھے، یا تو اس وجہ سے کہ آخری میں آیا تھا یا مدینہ شریف سے ہو کر آیا تھا اور 15 دن سے پہلے ہی اس نے منا جانا ہے، تو وہ پھر مسافر ہے،
ٹھیک ہے،
مسافر ہے تو وہ پھر منا میں بھی جائے گا تو مسافر رہے گا، عرفات میں بھی مسافر رہے گا،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی
میرا سوال یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو گلیوں میں ارد گرد چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں یا بڑے نالے ہوتے ہیں، تو بارش کا پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس پانی میں مکس ہو جاتا ہے نالیوں کے پانی میں، اور پیچھے سے بھی اکثر نالوں کا پانی مکس ہو کے یعنی پریشر سے پانی آ رہا ہوتا ہے، یعنی ایک دریا کی صورت بن جاتی ہے، پانی سیلاب کی صورت میں بہ رہا ہوتا ہے، تو ایک ایک فٹ گہرا پانی ہو جاتا ہے، اگر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اس پانی میں سے گزرنا پڑتا ہے حالانکہ وہ پانی بہ رہا ہے چل رہا ہے، تو آیا کہ وہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟
اگر تو نجاست ملنے کا یقین نہیں ہے پھر تو وہ پانی پاک ہی ہے،
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے نا، اور اگر نجاست ملنے کا یقین ہے کہ آنکھوں کے سامنے دیکھیں گٹر کا پانی بھی اس میں مکس ہے، جاری پانی ہے، تو جو جاری پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے جبکہ نجاست کی وجہ سے پانی کا کوئی وصف تبدیل نہ ہو گیا، وصف سے مراد پانی کی رنگت بو ذائقہ، اور اگر جو ہے نجاست کی وجہ سے اس پانی کے اوصاف تبدیل ہو گئے تو اس نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں تو لہذا اس وجہ سے وہ پانی ناپاک ہوگا،
ٹھیک ہے جی۔ تو حضور سوال جی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایڈوانس میں زکات دی جا سکتی ہے؟
کل دے سکتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں یا انہوں نے اس سال کی دے دی، آئندہ سال کی جو زکات بنتی ہے وہ پہلے سے ہی دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن سال پورا ہونے پر انہیں پھر حساب کرنا ہوگا کہ عموماً ہوتا ہے کہ مال بڑھتا رہتا ہے تو انہوں نے جو حساب زکات دی ہوگی موجودہ مال کے حساب سے دی ہوگی، تو سال گزرنے پر اب یہ دیکھیں کہ میرے پاس کتنا مال ہے اور میں نے جو زکات نکالی ہے وہ کتنی تھی، جو کم و بیشی اس کو پورا کر لے، یعنی کم زکات کم نکالی ہے
پوری کر لے
اور اس کو پوری کر لے، تو ایڈوانس میں بھی زکات نکالی جا سکتی.
اچھا زیادہ ہو گئی، اس کی 10,000 بنتی تھی، اس نے 11 ادا کر دی اور سال پورا ہوا، تو اب اس نے اگلے سال میں اکاؤنٹ کر لے گا؟
بالکل کر سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی.
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، الحمدللہ روزانہ ہی سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ علم دین کو سلامت رکھے کہ اس وقت میں یہ تشریف لاتے ہیں. ان سے بھی ہم ایک سوال سلسلے کے لیے ہم لیتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حج پر جانے کے لیے عورت اپنے نابالغ بھائی کو بطور محرم ساتھ لے جا سکتی ہے کہ نہیں؟
جی حضور،
دیکھیں اگر تو وہ نابالغ بلوغت کے قریب ہے، یعنی 12 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، سمجھدار ہے، پھر تو وہ اس کے ساتھ جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ بھائی اس کا 12 سال سے کم عمر کا ہے تو پھر اس کے ساتھ نہیں جا سکتی.
ٹھیک ہے،
یہ جب ہے کہ جب آپ نے مطلقاً سوال کیا، جبکہ شرعی سفر کرنا پڑے. اب کوئی عورت رہتی ہی مکے میں ہے،
ٹھیک ہے،
تو ظاہر عمرے کے لیے اس کو پھر محرم کی حاجت نہیں ہے. اصل اس کا تعلق سفر سے ہے، جیسے کوئی یہاں سے پاکستان سے جا رہے ہیں تو ظاہر شرعی سفر ہوگا. تو اگر نابالغ بھائی سمجھدار اور بلوغت کے قریب ہے، جیسے کہ اس کی عمر 12 سال بیان کی گئی ہے، تو اس کے ساتھ جا سکتی ہے. اگر 12 سال سے کم عمر کا ہے تو پھر نہیں جا سکتی.
ٹھیک ہے چودھر، آپ نے وضاحت بھی فرمائی، بالکل واضح مسئلہ ہے. لیکن لوگوں میں جو کنفیوژن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو محرم والا معاملہ نہیں، حج عمرے کے ساتھ ہی ہے.
جی،
تو عام جو سفر ہے نا اس میں وہ آ بھی رہے ہوتے ہیں، جا بھی رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، لیکن ادھر آتے ہیں تو ان کو بھی ہوتا ہے ہاں اس میں محرم چاہیے.
جی بالکل.
کیا یہ ایسے ہی ہے کہ یہ محرم والا مسئلہ صرف حج عمرے کے سفر کے ساتھ ہے، یا دیگر جو اسفار ہوتے ہیں سفر ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسے
ہیں؟ یہ ہر شرعی سفر کے ساتھ ہے.
ٹھیک ہے،
جس میں جو ہے کم سے کم 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہو.
ٹھیک ہے،
اور آپ صحیح فرما رہے ہیں، عمومی طور پہ اس کا دھیان عام سفروں پہ نہیں ہوتا. حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہوں تو پھر یہ
اچھا ایک تو قانون بھی ہے نا وہاں سے، وہ بھی نہیں آنے دیں گے بغیر محرم.
جی جی،
تو اس وجہ سے بھی.
تو اب جیسے کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے اور اس جیسے کراچی میں وہ کام اپنا کرتا ہے اور اس کی فیملی دوسری جگہ ہے، یا میکا اس کا کسی دوسرے شہر میں، تو عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، یہاں سے کوئی جا رہا ہو تو فیملی کو بھیج دیتے ہیں، وہاں سے کوئی رشتے دار آ رہا ہو تو فیملی کے ساتھ اس کو لے آتے ہیں، اگر محرم ہونے نہ ہونے کا اعتبار نہیں کرتے. حالانکہ شرعی سفر کی صورت میں جو ہے، جیسے یہاں سے کوئی حیدرآباد بھی کوئی اگر عورت جاتی ہے
کراچی سے
حیدرآباد جاتی ہے تو وہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی،
نہیں جا سکتی،
کیونکہ شرعی سفر ہے.
ٹھیک ہے،
تو اصل ممانعت شرعی سفر میں بغیر محرم کے ساتھ سفر کرنا ہے، یعنی بغیر محرم کے شرعی سفر نہیں کر سکتی. بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ ایک دن کی راہ بھی ہو، یعنی 30-31 کلومیٹر بھی ہو، تو بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی.
ٹھیک ہے،
تو لہذا پتا چلا ہے کہ حج عمرے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر شرعی سفر کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا.
میں نعیم روح بات کر رہا ہوں پنجاب سے. حج بدل کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں، اس کی قربانی وغیرہ اور اس کی نیت وغیرہ اور جو مین چیزیں ہیں حج بدل کے بارے میں.
دیکھیں حج بدل کے حوالے سے تو سائل نے متلقن سوال کیا تھا، جو حج پر نہیں جا سکتا، یعنی وہ حج تو فرض ہو چکا تھا،
کسی بھی بنا پر نہیں جا سکا، یعنی وہ بیمار ہو گیا،
بیمار، یعنی پہلے حج پر حج فرض ہو چکا تھا، اب بعد میں وہ بیمار، ایسا بیمار ہو گیا کہ حج پہ نہیں جا سکتا. عورت جو ہے اس پر تو حج فرض ہو گیا لیکن اس کے پاس ساتھ کوئی محرم جانے والا نہیں ہے، یعنی وجوب ادا والی صورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ حج بدل کروا سکتے ہیں. تو حج بدل کے لیے ہے کہ ایسے شخص سے ہی کروایا جائے جو پہلے کر چکا ہو، بہتر یہی ہے.
ٹھیک ہے،
اور اگر پہلے نہیں کیا تو ماضی میں اس پر کبھی حج فرض نہ ہوا ہو، ورنہ اس کو بیچنا جو ہے مکروہ ہے.
ٹھیک ہے،
تو اب جس کو حج بدل کے لیے بھیجیں گے تو وہ اسی شہر سے جائے گا
جہاں حاجی ہے،
جہاں حاجی ہے، جس پر حج فرض تھا، جو بھیجنے والا
اگر اس کی طرف سے کوئی کروا رہا ہے،
ابھی تو زندہ والی صورت بیان کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے،
تو اسی شہر سے وہ جائے گا اور تمام جو ہے وہ حج کے ارکان وغیرہ اس کی طرف سے ہی ساری نیتیں ہوں گی.
ٹھیک ہے،
حج بدل کی.
ٹھیک ہے،
اور یہ اسی کا ہی حج کرائے گا جو بھیج رہا ہے حج بدل کے لیے،
وہ اس کا اپنا حج نہیں کرائے گا کیونکہ وہ اسی طرف سے جو ہے وہ نیت کر رہا.
ٹھیک ہے.
اور عمومی طور پہ ہمارے یہاں یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ لوگ کیونکہ عمومی طور پہ اس پر وصیت تو کرتے نہیں.
جی.
جس پر حج فرض ہو چکا اسے وصیت کرنی چاہیے, وصیت کر دی تو اس کے تہائی مال میں سے جو ہے حج کی ادائیگی کی جائے گی. اور اگر اس نے وصیت نہ بھی کی ہو, حج فرض ہو چکا تھا, پھر بھی اولاد کو چاہیے, اگرچہ لازم نہیں ہے, چاہیے کہ اپنے والد والدہ جن پر حج فرض تھا نہیں کر سکے اور وصیت بھی نہیں کی, تو ان کی طرف سے حج بدل یا تو خود کر لیں یا کسی سے کروا لیں, تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بری ذمہ ہو جائیں گے. اور اگر جو ہے ان پر حج فرض نہیں تھا, ویسے ہی لوگ کروا لیتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے, مرحوم کے نام سے کرواتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی خواہش شرائط نہیں ہے, کیونکہ اس میں جس کو بھیجا جائے گا وہ اس کی طرف سے یہ حج ہوگا اور وہ حج کا ثواب جو ہے اسے پہنچا دے گا. تو یہ ایک اصال ثواب والی صورت ہوتی ہے.
اچھا, اس میں ایک اپنا تجربہ شیئر کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی پہلے سے حج و عمرہ کی جانے سے بھی حج بدل کروانے کا الحمدللہ اہتمام ہے. مدری چینل پر ہم اسکرین پر اس کے نمبرز بھی دیکھ رہے ہیں. مختلف اوقات میں ایک پرومو چلتا ہے مفتی قاسم صاحب, جس میں اس حوالے سے الحمدللہ مسائل بیان فرما رہے ہوتے ہیں حج بدل کے حوالے سے, اور اس کے اعلان بھی فرمایا. تو دو سال سے یہ چل رہا ہے. تو ہم سے مجلس حج عمرہ کے ذریعے جن لوگوں نے رابطہ کیا کہ حج بدل کروانا چاہتے ہیں, تو جب ان سے وضاحت لی نا, معلومات لی, تو پتہ چلا کہ وہ حج بدل نہیں تھا, وہ تو اپنے کسی مرحوم کے اصال ثواب کے لیے کسی کو حج پر بھیجنا چاہتے تھے. وہ شخص ایسا ہوتا تھا کہ جس کے لیے بھیجا جا رہا, وہ حج کر چکے ہوتے تھے, فرض حج ہوتا تھا, وہ ادا بھی کر چکے, وہ نسلی حج کو بھی جو کہ دوسرے کے اصال ثواب کے لیے تھا اس کو حج بدل سمجھتے رہے. تو ہم سے جو کوئی رابطہ کرتا ہے, مجلس حج عمرہ سے رابطہ کرتا ہے, تو الحمدللہ دارالافتاء علیہ سنت کے مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی مل جاتی ہے اور اس سے سوالات بھی کر لیے جاتے ہیں, جس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ حج بدل ہے یا نقلی حج کے لیے بھیجنا چاہتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ کوئی سبھی اسی مجلس کے ذریعے حج بدل کی ترکیب بنائیں, تو آپ کسی کو بھی بھیجیں یا کوئی آپ کو بھیجنا چاہتا ہے تو اس سے بھی یہ سارے سوالات کر لیے جائیں, پوچھ لیے جائیں. اور میں تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیا جائے فون نمبر کے ذریعے, یا جا کر یا ہمارے سلسلے میں ہی سوال کر لیا جائے اور اس کا جو صحیح مسئلہ ہے وہ معلوم کر کے اس کے بعد حج کی جو ترکیب ہے وہ بنائی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی رہنمائی لے کر دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال مزید سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی,
میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ قضاء عمری کے متعلق کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جب توبہ انسان کرتا ہے تو سابقہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے, اور اسی کے ساتھ ہی سابقہ جو نمازیں ہیں وہ بھی معاف کر دیتا ہے, تو قضاء عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے. اس خیال کے بارے میں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
کیا خیال آپ کا؟
دیکھیں, اللہ تبارک تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمانے والا ہے. اب اس نے توبہ کی ہے, یعنی جو نماز قضا ہوئی ہے توبہ کی ہے, تو توبہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو قضا کرنے کا گناہ ہے, جو تاخیر ہوئی ہے, یہ معاف ہو جائے گی, گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن جو نماز پڑھنی ہے, یعنی جو قضا ہوئی ہے, اس کو پڑھنا لازم ہوگا.
ٹھیک ہے.
ایسا نہیں ہے کہ بس توبہ کر لیے تو اس کی ادائیگی بھی لازم نہ ہو. ادائیگی تو کرنی ہی کرنی ہے, اس ساتھ ساتھ توبہ بھی, قضا کرنے کا جو گناہ ہے اس سے توبہ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے. یعنی مثال یوں ہے, کسی کو پیسے کسی نے چھین لیے مثال کے طور پر, اب احساس ہوتا ہے تو توبہ کرنے سے وہ جو اس نے عمل کیا تھا اس کا گناہ مٹ جائے گا, باقی اگر کسی کی رقم چھینی تھی یا کوئی مال دبایا تھا
اس کی حق تلفی ہوئی ہے, اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی اور اس کو مال اس کا واپس کرنا.
ایسا نہیں کہ لوگوں کا مال چھینتے رہے اور اس کے بعد توبہ کرتے رہے اور مال بھی ہڑپ کر جائیں. یہی معاملہ عبادت کا ہے کہ عبادت کی ادائیگی اس کے اوپر باقی رہے گی. اچھا, یہ حج کی مسائل الحمدللہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں. گزشتہ سلسلے میں بھی یوں سمجھے کہ حج ہی کے موضوع پر ہوا تھا. عرفات کے اندر گناہ بخش دیے جاتے ہیں, مزدلفہ کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں, تو وہاں کیا جو گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس میں عمل بھی بخش دیے جاتے ہیں, یا وہاں پر بھی جو بخشش ہوتی ہے اس میں بھی عمل کرنا باقی ہوتا ہے؟
وہاں بھی یہی تفسیر ہے کہ تمام حقوق اللہ, حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے اب کسی کا قرضہ دبا دیا تھا, کسی کا مال ہڑپ کر دیا تھا,
کوئی عبادت چھوڑ دی تھی
تو عبادت چھوڑ دی تھی, وہ گناہ معاف ہو گیا, لیکن جو ادائیگی ہے وہ تو کرنی ہی کرنی ہے.
ٹھیک ہے.
قضا نمازوں جو قضا کی تھی اس کا جو گناہ ہوا وہ معاف ہو گیا, لیکن جو نمازیں قضا ہیں اس کی قضائے عمری کرنی ہوگی, اس کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہوگی.
اچھا, کسی مسلمان سے توقع نہیں ہے لیکن علم دین کی کمی ہے, اور یہ مسائل جب حج کے مسائل پڑھتے ہیں, جو بھی حج پر جا رہا ہوتا ہے وہ مسائل پڑھتا ہے, تو اس کو یہ فضائل بھی پڑھنے کو ملتے ہیں کہ عرفات میں یہ فضیلت ہے گناہ بخشنے کے حوالے سے, حقوق اللہ حقوق العباد کی مزدلفہ میں. تو اگر کوئی خدا نخواستہ اس امید پر گناہ جاری رکھے کہ حج پر تو جا ہی رہا ہوں اور بخشش تو ہو جانی ہے, وہاں پر معاف ہو جائیں گے, بس ابھی چلو جو ہو رہا ہے ہونے دو,
یہ معاملہ
اگر کوئی رکھے.
جی جی, یہ معاملہ بڑا سخت ہے, اور بلکہ فقہ کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ بھی کفر تک لے جاتا ہے بعض اوقات, کہ ٹھیک ہے میں توبہ کر لوں گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اس لیے گناہ کر رہا ہے, یعنی اس گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے معاذ اللہ. تو گناہ کو ہلکا سمجھنا اور توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا اس کو کفر لکھا گیا ہے, تو لہذا یہ سخت ہے, تو ایسا فعل ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ظاہر علم دین سے دوری ہوتی
ہے,
اور اگر پورا مطالعہ کیا جائے, علماء سے وابستگی ہو, رہنمائی لی جائے, تو آدمی صحیح طور پہ سارے معاملات کر سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, علماء سے مربوط رہیے, جس قدر علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ زندگی ہماری سنورتی آئے گی. دار الافتاء اہل سنت کا جو سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں الحمدللہ, آج یہ 1215 نمبر سلسلہ ہے, یعنی 1000 سے بھی زائد الحمدللہ سلسلے ہو چکے. بہت سارے ناظرین ہمارا یہ سلسلہ تسلسل سے دیکھتے ہیں اور لگاتار دیکھتے ہیں, اور بہت سارے سلسلوں نے دیکھے ہوں گے, وہی جانتے ہیں کہ کس قدر علم دین حاصل ہوتا ہے. تو آج پہلی مرتبہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں یا کبھی کبھار اتفاق ہوتا ہے, تو ان سب سے عرض ہے کہ الحمدللہ مسند علماء کرام مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں, تو علماء سے مربوط رہنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے, اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم علماء کے صحبت میں جا سکتے ہیں, ان کے قریب جا سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ عمل جاری رکھیں گے, تڑپ ہوگی, اور ہمارے جو زیادہ وقت جو ہے اپنے کام کاج کے علاوہ اگر علم دین حاصل کرنے والوں پھیلانے والوں کے ساتھ گزرے گا, تو انشاءاللہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں 100 سجدہ کرنا کب ضروری ہے, لازم ہے, بتا دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
نماز کے اندر کوئی واجب اگر بھولے سے رہ جائے تو اس صورت میں جو ہے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. نماز میں تقریباً 30 کے قریب واجبات ہیں. اب مثال کے طور پہ نماز میں فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے. پورے الحمد شریف کے پڑھنا اور سورت کا ملانا. کوئی سورت پڑھنا بھول گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا. اسی طرح جیسے دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے, وہ بھول گیا رکوع میں چلا گیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے. اسے 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں قعدہ اولی میں, یہ واجب ہے, یہ بھولے سے رہ گیا. تو اس طرح کوئی واجب, بلکہ یہاں تک آئے گا 30 کے 30 واجبات اگر بالفعل کوئی بھولے سے رہ گئے, بھول ہو گئے اس کو, اگرچہ بھائی صورت ہے, تو پھر بھی سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ بھولے سے ہے, اگر کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو اس صورت میں سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا, بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوگا.
جان بوجھ کر چھوڑنا, اس پہ توبہ بھی کرنی ہوگی, گناہگار کہلائے گا. ٹھیک ہے, 30 واجبات کا تذکرہ مفتی صاحب نے فرمایا الحمدللہ. ہم سلسلے کا جب آغاز ہوا تو اس سے پہلے بھی نماز کا مسئلہ پوچھا گیا, ہمارے مسجد میں بھی سب سے پہلے نماز کا مسئلہ پوچھا گیا, ابھی بھی نماز سے متعلق مسئلہ پوچھا گیا ہے, کیونکہ ایک اہم عبادت ہے, روزانہ ہی کرنی ہوتی ہے, تو مسلمانوں کو جو مسائل زیادہ درپیش ہوتے ہیں وہ نماز ہی کے ہوتے ہیں. تو نماز کے احکام, یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے, آسان انداز میں لکھا گیا ہے, اس کو اردو کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر زبانوں کے اندر بھی الحمدللہ, اور بہت ساری زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. نماز کے احکام, لاز آف صلاح, دیگر زبانوں میں جو بھی اس کے لیے ورڈ استعمال ہوں گے, آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو لینگویج کا جو آپشن ہے اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب کن کن لینگویجز میں موجود ہے, اور جن ممالک میں وہ زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں پر یہ دستیاب بھی ہوتی ہے. تو یہ کتاب تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ وہ خرید لیں, اسلامی بہنوں کے لیے بھی, اسلامی بہنوں کی نماز اسی طرح کی کتاب ہے. کچھ مسائل اسلامی بہنوں کے جو خاص ہوتے ہیں وہ اس کتاب کا حصہ ہیں. یہ کتابیں اگر خرید لیں گے, اپنے پاس رکھیں گے, اس کو پڑھیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل نماز کے جو بنیادی ضروری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم بآسانی سیکھ سکیں گے. واجبات کا تذکرہ کیا مفتی صاحب نے, 30 واجبات اسی کتاب کے اندر موجود ہیں، ان کو ہم پڑھیں، سمجھیں، یاد کریں، انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو وہاں پر یہ نماز کے جو احکام ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کی سنن و آداب ہیں، یہ الحمدللہ یاد کروائے جاتے ہیں. بار بار سفر کریں گے اور وقت دیں گے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اچھے انداز سے، بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ یہ سارے مسائل سیکھ جائیں گے. ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی،
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد عائشہ حرم کی حدود میں ہے یا حرم سے باہر؟
جی، مسجد عائشہ جہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر حجاج آتے ہیں.
دیکھیں، مسجد عائشہ حدود حرم سے باہر ہے.
باہر ہے، ٹھیک ہے.
اور جیسی مطلب بالکل ساتھ ساتھ ہی، جیسے حدود حرم ختم ہوتا ہے اس کے بالکل اینڈ میں جو ہے، مطلب حدود حرم کے باہر مسجد عائشہ ہے. جو مکے میں رہنے والے ہوتے ہیں، جو عمرہ یہاں سے جا کے عمرہ کر لیتے ہیں، بھی وہیں ٹھہرتے ہیں مکے میں، اب انہوں نے عمرے کا احرام باندھنا ہو تو جو مکے میں رہنے والا ہے عمرے کا احرام باندھے گا تو اس پر لازم ہے کہ حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھے.
ٹھیک ہے.
اب حدود حرم سے باہر سب سے قریب مسجد عائشہ ہی ہے، اسی طرح حدیبیہ کا مقام ہے مسجد جعرانہ.
ٹھیک ہے.
تو یہ مقامات ہیں، سب
راستے ہیں کہ جہاں لوگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں جگہ،
حدود حرم کے باہر کہیں بھی چلا جائے اگرچہ وہاں مسجد وغیرہ نہ بھی ہو، عمومی طور پہ ان جگہوں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں. مسجد عائشہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھا تھا آپ علیہ السلام کے ارشاد پر، اور مسجد جعرانہ سے آپ علیہ السلام نے خود احرام باندھا بذات خود. تو اس لیے لوگ اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، اور مسجد عائشہ سے جو احرام باندھتے ہیں اس کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں.
وہاں کا حکم تھا،
وہاں کا حکم تھا. حالانکہ در حقیقت یہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا زیادہ افضل ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ یہاں آپ علیہ السلام نے یہاں سے احرام باندھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہاں سے بذات خود باندھا.
ٹھیک ہے.
تو قول فعل سے افضل ہے، تو اس طور پہ کہا گیا ہے جس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، تو وہاں سے احرام باندھنا افضل ہوگا. وہاں کے لوگ تھوڑے سے کنفیوژن کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، مسجد عائشہ سے جو ہے احرام نہیں باندھ سکتے، آپ کو میقات میں جانا پڑے گا.
وہاں یہ لوگ
وہاں اس طرح کے ہیں، ڈرائیور حضرات جو ہوتے ہیں ٹیکسی وغیرہ، وہ بھی کہتے ہیں بھائی یہ یہاں سے نہیں
چلی جائیں،
تو وہاں باہر آپ لوگوں کو جانا چاہیے. تو مسئلہ یہی ہے کہ جو مکے میں ہے اور وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حدود حرم سے باہر جائے، اور مسجد عائشہ بھی حدود حرم سے باہر ہے، تو لہٰذا وہاں جا کر وہ احرام باندھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، احرام سے مراد کیا ہے؟ لوگ عموماً چادریں سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس کا ایک جز ہے پابندیوں میں سے. یہ چادریں کیا ہوٹل سے باندھ کر لپیٹ کر اپنے جسم پر پھر جا سکتا ہے، یا یہ بھی وہیں جو واش روم وغیرہ بنے ہیں یا جو بھی جگہ مخصوص وہاں جا کر ہی پہننی ہے؟
دیکھیں، اصل تو احرام جب شروع ہوتا ہے جب بندہ نیت کرے. صرف چادریں پہننی، جیسے یہاں سے بھی جو جاتے ہیں وہ اپنے گھر سے ہی بعض احرام باندھ لیتے ہیں، بعض ایئرپورٹ پہ باندھتے ہیں، تو نیت جہاز میں بیٹھ کے کرتے ہیں جب میقات آتی ہے جب کرتے ہیں. تو اسی طرح اب مکے میں اگر کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، وہیں سے ہی احرام باندھ لیں،
ان چادریں لپیٹ لیں،
چادر لپیٹ لیں. نیت جو ہے وہ حدود حرم سے باہر مسجد عائشہ جانا چاہتے ہیں یا کہیں اور، تو وہاں جا کے نیت کریں.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ بہتر. اور اگر چاہتے کہ نہیں وہیں احرام باندھنا تو یہ بھی صحیح ہے،
یعنی
دونوں طرح اختیار ہے. عام کپڑوں میں وہاں چلے جائیں اور وہاں جو ہے احرام پہن لیں، چادریں پہن لیں، اور پھر نیت کر لیں، پھر جو ہے حرم میں داخل ہو جائیں.
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جی، ایک اور کال چلائیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جسے بھولنے کی بیماری ہو، اسے وضو کا ٹوٹنا یاد نہ رہتا ہو، تو کیا وضو پھر کر سکتا ہے، یا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
جی حضور، اگر یہ معاملہ ہو، مشکل معاملہ ہے،
لیکن وضو تو کر سکتا ہے ہر نماز کے لیے. تازہ وضو کرنے کی نیت سے کرے گا ثواب ہے، وضو علی الوضو کی نیت سے. لیکن رہا تعلق کہ اس کو بھولنے کا مرض ہے، تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیں گے.
ٹھیک ہے.
اب اسے یاد نہیں ہے، شک ہے، پتہ نہیں ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو ایسی شک کی بنا پر یا اس کو بالکل یاد ہی نہیں، اس بنا پر ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس کا وضو برقرار رہے گا.
ٹھیک.
ہاں، اگر جب تک یقین نہیں ہو، یقین حاصل ہو جاتا ٹوٹا تھا، تو پھر اس صورت میں جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے. ٹھیک، کرنا ہی ہوگا. جی، کال چلائی.
अब मैं जोर की नमाज कजा लौटाना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं क्या पूरी नमाज को लौटाऊंगा कि सिर्फ फर्ज लौटाऊंगा? दूसरा ये सर की मतलब मैं जोर की नमाज पढ़ रहा हूँ कजा, उसको हर नमाज के साथ सिर्फ यही नियत करूंगा कि जोर की नमाज या उसके अलावा दिन या इस तरह का कोई?
देखिए, जो जोहर की नमाज किसी की कजा हो गई
जी, जी
अब वो किसी और वक्त में पढ़ रहा है तो वो सिर्फ चार फर्ज ही पढ़ेगा।
ठीक है
कि कजा नमाज में सिर्फ फराइज पढ़े जाते हैं और वाजिब, तीन वितर वाजिब। और इन्होंने कहा जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ तो चार सुन्नत, चार फर्ज, दो सुन्नत, दो नफिल में जोहर की नियत करेंगे। जी हाँ, जोहर की ये नियत करें आज जोहर के चार रकात नमाज सुन्नत, चार रकात नमाज फर्ज। असल देखें नियत दिल के इरादे को कहते हैं, जबान से कहना जरूरी नहीं। अगर जमात से ना भी कहा दिल में,
ये था कि कजा जब कर रहा हूँ तो उसमें फिर मुतय्यन करना होगा कि फलां दिन की कजा पढ़ रहा हूँ, फलां दिन की पढ़ रहा हूँ, फलां।
देखें अगर तो याद है तो फिर तो मुतय्यन करना है, जैसे कल जोहर की या आज जोहर की
है,
ये रात को कजा कर रहा है
ठीक है,
आज जोहर की कजा करा तो ये नियत ये करनी होगी, ये नियत इसके दिल में होनी चाहिए कि आज जोहर की चार रकात नमाज फर्ज कजा कर रहा हूँ। कल की है या परसों की याद है तो करे, अगर याद नहीं है, बहुत सारी नमाजें कजा हैं, तो फिर ये नियत करें मुझ पर जो सबसे पहले जोर की कजा हुई है, कोई भी नमाज या सबसे आखिर में कजा हुई, इस तरह नियत करनी होगी।
आपके जवाब में वजाहत होगी, इशारतन हुई है लेकिन सवाल है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर किसी की आज की जोहर की नमाज कजा हो जाए कि आज असर के वक्त में कर सकता है ये, फिर अगले दिन जोहर के वक्त ही में जोहर की नमाज कजा होगी, असर के वक्त में असर की कजा करेंगे, क्या है?
देखें वो तो कर सकता है, बल्कि जो शख्स साहिब तरतीब है
जी, जी
मिसाल के तौर पर उसको कोई नमाज कजा नहीं थी, आज जोहर की कजा हो गई
ठीक है,
और तो फिर तो उस पर लाजिम है कि असर से पहले पहले यानी असर की नमाज पढ़ने से पहले पहले वो जोहर की कजा करे। जोहर की कजा याद होने के बावजूद वो अगर असर की नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी
ठीक है,
ठीक है? ये तो एक साहिब तरतीब वाली, तो ऐसे लोग कम ही होते हैं, ज्यादातर उम्मीद तौर पर ऐसे लोग होते हैं जिनकी कजा नमाजें ज्यादा होती हैं, तो अब उन पर तरतीब लाजिम नहीं है
ठीक है,
तो अब वो असर के वक्त भी कर सकते हैं, मगरिब के वक्त भी कर सकते हैं, ईशा के वक्त भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो नमाज जिस वक्त में कजा हुई है उसको अगली दफा उसी वक्त में करना, ऐसा नहीं, जिस वक्त में चाहे मकरूह औकात के अलावा कजा कर सकते हैं।
साहिब तरतीब का मसला भी बयान फरमा दें, किसको कहते हैं एक दफा
जिस पर जो है कोई नमाज कजा ना हो
ठीक है,
ठीक है, या मिसाल के तौर पांच नमाजें कजा हैं
ठीक है,
पांच से ज्यादा पांच या उससे कम नमाजें कजा हैं, तो वो शख्स साहिब तरतीब होगा। अब उसे तरतीब लाजिम है कि पहले वो कजा वाली पढ़ेगा फिर अदा वाली पढ़ेगा,
पांच से ऊपर हो जाएंगे तो अब ये
हाँ
तो वो हुक्म नहीं
जी, जी।
लेकिन इसको भी चाहिए कि फौरन अपनी कजा नमाजें अदा करें। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहू आलिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा तरकीब दिलाते हैं साहिब तरतीब बनने की, कुछ अरसा पहले मदनी मुज़ाकरों में इसकी काफी तहरीक भी चलाई गई, तो जिन जिन पर कजा नमाजें हैं उनको चाहिए कि फौरन अदा करें, बल्कि इससे पहले तौबा की जाए कि जो नमाजें उनसे कजा हुई हैं और उनकी अदायगी का भी एहतमाम किया जाए, और फिर जो नमाजें रोजाना की बुनियाद पर पढ़नी है जो फर्ज हैं उनको अपने औकात में पढ़ा जाए। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी।
मेरा सवाल ये था कि मैंने एक दुकान गिरवी ले ली, आया कि मेरा आगे मैं वो किराए पे देना चाह रहा हूँ, मैं क्या गिरवी ले सकता हूँ? गिरवी लेना मेरे लिए गिरवी लेना जायज है?
असल सवाल तो ये कि आगे किराए पर देना जायज है कि नहीं?
गिरवी को शायद ये एडवांस वाली रकम को भी कह रहे हैं, मुमकिन है ये भी होगा
ठीक है।
देखें एक शख्स ने किराए पे जगह ली है वो आगे किराए पर तो दे सकता है, लेकिन जितने किराए पर उसने खुद ली है उससे ज्यादा किराए पर नहीं। वो नहीं आगे दे सकता, और अमूमी तौर पे होता यही है कि किराए पे लेके आगे ज्यादा किराए पे देते हैं। हाँ अगर उसमें कुछ तामीरात वगैरह कुछ इस तरह की चीजें की हैं
कि असल से उसमें थोड़ी तब्दीली
आ गई है, तो उस वजह से अगर किराया वो ज्यादा ले रहा है फिर तो जायज होगा
ठीक है,
और अगर ऐसी कोई तब्दीली नहीं की लिया और आगे उसको ज्यादा कीमत पर किराए पे दे दिया तो ये सूरत जायज नहीं होगी
ठीक है। लेकिन अगर ये गिरवी ही का पूछ रहे हैं, रहन जो रखा जाता है गिरवी, उसके हवाले से फिर क्या हुक्म, किसको किसी ने गिरवी दी अपनी जायदाद और आगे उन्होंने किराए पर दे दी?
देखें इस तरह तो जो चीज गिरवी रखवाई जाए ना
जी जी,
तो गिरवी रखवाने वाला और जिसके पास रखवाई गई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता।
अच्छा ठीक है,
कायदा तो यही है इस्तेमाल करना जायज नहीं है, और अमूमी तौर पे हमारे यहाँ राइज यही है कि गिरवी रखवाया इसलिए जाता है कि उसको इस्तेमाल करेगा
जी जी,
है ना, यानी उसने कर्ज लिया था, कर्ज लेके अपनी कोई चीज अपनी जमीन दे दी गिरवी में रखवा दी, दुकान मकान गिरवी में रखवा दिया, होता यह है कि जब तक वो कर्ज इसका वापसी नहीं करता वो उसको इस्तेमाल करता रहता है, तो ये सूरत नाजायज और हराम है, सूद वाली सूरत है।
ठीक है ठीक,
गिरवी रखवाना तो जायज है लेकिन गिरवी को इस्तेमाल करना जायज नहीं होगा।
ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए।
मुफ्ती का सवाल है कि कोई नाबालिग बच्चा दूसरे नाबालिग बच्चे को अपनी चीज दे सकता है या नहीं, बराए मेहरबानी जवाब दे सकते
जी। हुजूर, नाबालिग नाबालिग को चीज दे सकता है?
देखें, जो बच्चा नाबालिग है वो अगर किसी को चीज देता है यानी तोहफतन देता है तो ये जायज नहीं है, क्योंकि तोहफा देने की यानी हिबा सही होने की शराइत में से ये भी है कि वो आकिल बालिग हो। ठीक है, कोई ना समझ बच्चा या नाबालिग बच्चा जो है वो अपनी जाती चीज किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता, बल्कि फोकाए कराम ने यहाँ तक फरमाया है कि अगर नाबालिग ने किसी को अपनी जाती चीज गिफ्ट कर दी है तो वो उससे वापसी ली जाएगी, क्योंकि इसका ये देना ही जायज नहीं है, इसका ये हिबा करना, गिफ्ट करना, तोहफा देना ही जायज नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है कि वालदेन ने बच्चों को बच्चे को इसलिए चीज दी है कि आगे किसी को हिबा करें या सदका करें ताकि बच्चे की ये आदत बने आगे देने की, सदका करने की, माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत कम हो, इस तौर पर वालदेन ने आदत बनाने के लिए उसको दिया है तो फिर तो जाहिर है जायज
है, इसको आगे देना है।
लेकिन जो सूरतें आप, किन सूरतों में बच्चा मालिक होता है और किन सूरतों में नहीं होता, ये एक तफसीली बहस है।
ठीक है ठीक,
तो मसला यही निकला कि अगर जिस सूरत में बच्चा जिस चीज का मालिक हो जाता है तो अपनी वो जाती चीज नाबालिग जो है किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता, वो सदका और खैरात भी नहीं कर सकता।
एक बड़ा दिलचस्प सवाल हमसे मैसेज में पूछा जा रहा है कि सवाल यह है कि अगर किसी बेटे ने अपने बाप से उधार रकम ली, अब बाप का इंतकाल हो गया तो मरने के बाद, बाप के इंतकाल के बाद वो उधार रकम किसको लौटाएगा? वो बाप
वो उधार रकम वरसा को लौटाएगा।
ठीक है,
अब ये खुद भी वारिस है,
अगर ये खुद ही वारिस है
तो, अगर तो अकेला ही है,
जैसे
मिसाल के तौर पर एक ही बेटा है और उसकी और कोई नहीं है, वालदा का भी पहले इंतकाल हो गया तो जाहिर है ये अपने पास ही रखेगा।
ठीक है,
और अगर उसके और भी बहन भाई हैं तो इस रकम में से इसका जो हिस्सा है वो तो अपने पास रखेगा, बकिया हिस्सा हिस्से जो है वो दीगर वरसा के हिस्सों के मुताबिक वो तकसीम कर देगा।
ठीक है, अच्छा इसी तरह का एक और सवाल है विरासत से मुतालिक, तवील है, उसका एक हिस्सा मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि विरासत का मकान था, उसकी कीमत लगवाई गई और उस जो रकम उसकी बनती थी वरसा के हिस्सों के मुताबिक, उनमें से दो वरसा की उनके हिस्सों के मुताबिक रकम से शादियां कर दी, क्या ये अमल दुरुस्त है?
देखें, अगर तो उनकी इजाजत से की और बताकर की कि ये तुम्हारे हिस्से से ही कर रहे हैं, तुम्हारे हिस्से से ही माइनस होगा, फिर तो जाहिर है इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर इस तरह नहीं किया, उनको बताकर नहीं की या शादी की तो ये नहीं कहा कि तुम्हारे हिस्से से माइनस होगा, तो लिहाजा जब वो विरासत तकसीम होगी तो उनको पूरा पूरा हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन अगर बताकर कहा कि भाई तुम्हारे हिस्से से ही हम कर रहे हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं, सबकी रजामंदी शामिल होगी।
ये जिनका सवाल मैंने पूछा है, इनका सवाल थोड़ा तवील है और काफी जुजियात है, इनको चाहिए कि दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से राबता करें और मजीद जो सवाल का हिस्सा है या जो मजीद वजाहतें हैं वो दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में फोन करके या वहाँ हाजिर होकर ही आप पूछें तो इंशाल्लाह इसकी वजाहत हो पाएगी। एक और कॉल चलाइए।
दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में मेरा ये सवाल है, क्या सास अपने दामाद की तरफ से उमरा कर सकती है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
जी हाँ, सास अपने दामाद की तरफ से उमरा कर सकती है, मुराद ये कि उसके साले सवाब के लिए, जैसे लोग वहाँ पर उमरे के लिए जाते हैं ना तो वालिद के लिए भी करते हैं, वालदा के लिए भी करते हैं, बहन भाइयों के लिए भी करते हैं, मुराद साले सवाब है, इस तरह सास भी अपने दामाद के लिए कर सकती है, कोई हर्ज नहीं।
ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर फजर की नमाज 5:15 बजे है और आंख 5:35 5:40 पर खुले तो क्या अब नमाज पढ़ी जा सकती है?
देखें, अब कराची में तो वक्त होता है, बाबुल मदीना कराची में तो वक्त है, तो ये अपने शहर के अतबार से देख लें कि तुलुए आफ्ताब सूरज निकलने का वक्त कब है, क्योंकि फजर की नमाज का जो वक्त है इख्तितामी वक्त वो सूरज तुलू होने तक है।
ठीक है,
तो सूरत तुलू होने से पहले पहले नमाज का वक्त है, वो नमाज पढ़ लेंगे तो उनकी नमाज अदा हो जाएगी, जबकि सूरत तुलू होने से पहले पहले पूरी नमाज को वो खत्म कर लें।
ठीक है, अब ये मालूम कैसे हो कि फजर का वक्त कब खत्म हो रहा है, सूरज कब तुलू हो रहा है? तो इसका एक जरिया तो ये है कि आप नमाज का जो टाइम टेबल है औकात सलात का वो नक्शा बना बनाया टाइम टेबल जो है वो بہت سارے شہروں کا مکتبۃ المدینہ پر ملتا ہے، کراچی کا ملتا ہے، لاہور کا دستیاب ہے، غالباً فیصل آباد کا بھی ہے، راول پنڈی کا بھی ہے، بڑے بڑے شہروں کا الحمدللہ موجود ہے۔ آپ وہاں کے جو مکتبۃ المدینہ ہے وہاں سے حاصل کر کے اپنے گھر میں آویزہ کر لیں، لگا لیں اور اس کو دیکھا کریں۔ اگر دیکھنے کی عادت ہوگی تو اندازہ ہوتا ہے، ایک ایک منٹ، آدھا آدھا منٹ روزانہ تبدیل ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کل کا ٹائم ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اینڈرائڈ موبائل یا دیگر جو ہمارے موبائل ہیں، سافٹ ویئر جن کے اندر ڈل جاتے ہیں، کئی لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کی مجلس سے آئی ٹی نے، مجلس سے توقیر کہ جو یہ ٹائم ٹیبل بناتی ہے، اس کی مدد کے ساتھ نماز کے اوقات کا بہت ہی پیارا سافٹ ویئر بنایا ہے، پریئر کے حوالے سے، اوقات الصلاۃ کے نام سے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ آپ پلے اسٹور پر دعوت اسلامی ایپس لکھیے، وہاں پر یہ آپ کو سافٹ ویئر مل جائے گا، اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے موبائل میں رکھ لیجئے۔ اس میں الارم بھی لگ جاتے ہیں، اگر آپ الارم لگا لیں گے تو جو بھی نماز کا وقت ہوگا آپ کے موبائل میں الارم بجے گا، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو اٹھنے بھی آسانی رہے گی، نماز کے اوقات بھی معلوم ہوتے رہیں گے۔ تو یہ سافٹ ویئر اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائیں گی۔ ایک اور کال چلائیے۔
گزارش یہ ہے کہ اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی، تو اس کے بعد میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ کیا میقات کے مقام جو ہے جہاں سے احرام کی نیت کرتے، ایک تو مسجد عائشہ جو حرم کے نزدیک، اس کے بعد جتنے جائیں گے جتنے سے بھی کیا نیت کر کے آ سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے، آپ کو بھی بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ مسئلہ جو پوچھ رہے ہیں وہ ارشاد فرمائے،
کس مقام سے؟
یہ کہہ رہے ہیں کہ میقات مسجد عائشہ کو سمجھ رہے ہیں، کیا وہاں سے احرام کی نیت کر سکتے ہیں اور جدے سے بھی کر سکتے ہیں؟
اچھا،
تو میقات کا لفظ انہوں نے ان کے ساتھ ملایا ہے۔
دیکھیں، وہ یہ عمرے کے حوالے سے ہی پوچھ رہے ہیں،
جی جی،
کہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مسجد عائشہ جو ہے حرم سے باہر ہے، وہاں جو ہے عمرے کی نیت کرتے ہیں، تو کیا جدہ سے بھی کر سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حدود حرم سے باہر کسی بھی جگہ سے جو ہے احرام کی نیت کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے۔
اب جدہ بھی میقات کے اندر ہے لیکن حدود حرم سے باہر ہے، تو جدہ سے بھی جو ہے وہ عمرے کی نیت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اچھا، لیکن جو پہلی مرتبہ پاکستان سے یا میقات کے باہر سے جائے گا تو وہ تو پھر احرام میقات سے
باہر ہے، جو میقات کے باہر، جو پانچ میقات بیان کی گئی ہیں، ان میقات سے باہر جو رہتا ہے وہ تو اپنے اپنی میقات سے ہی احرام باندھے گا۔
اب وہاں پہنچ گیا،
وہاں پہنچ گیا، اس نے عمرہ کر لیا، عمرے سے فارغ ہو گیا، اب مزید عمرے کرنا چاہتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ حدود حرم سے باہر جائے،
میقات سے باہر جانا ضروری نہیں،
میقات سے باہر جانا ضروری نہیں، ان کی میقات حدود حرم سے باہر، ٹھیک ہے نا، حدود حرم کے باہر جائے، چاہے وہ مسجد عائشہ جائے، جدہ جائے یا کسی اور مقام پہ، حدود حرم سے باہر جا کر احرام مانتا ہے تو درست ہے۔
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے۔
ہم آواز جال کے اندر جا رہے تھے دوسری جگہ، وہاں پہ ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، تو وہ نماز ادا ہو گئی تو دہرانی پڑے گی؟
جہاز میں جا رہے تو عشاء کی نماز پڑھ لی تو آپ کیا دہرانی پڑے گی؟
نہیں، اگر جہاز میں انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو نماز ان کی ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، جہاز میں جو بھی ادا کی جائے تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔
میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، کمپنی والے تقریباً ہر مہینے صدقے کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، تو کیا یہ گوشت ہم لے سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔
جی حضور،
ہر مہینے جیسے انہوں نے کہا کہ صدقے کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، تو یہ عام نفلی صدقہ ہوتا ہے، تو یہ سب کھا سکتے ہیں، لیکن جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے نا، جیسے منت کسی نے مانی ہو تو اس طور پر جو ہے وہ یہ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، منت مانی میرا کام ہو گیا تو میں یہ صدقہ و خیرات کروں گا، گوشت تقسیم کروں گا، تو وہ پھر جو مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے جبکہ وہ سید ہاشمی نہ ہو، تو وہ صرف لے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن عام جو ہے وہ صدقے کا گوشت تقسیم کر رہے ہیں، نفلی ہے تو وہ کھا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔
محمد اشفاق احمد اتاری، زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ کلی والا جو کرتا ہے یہ پہننا سنت مبارکہ ہے یا نہیں ہے؟
ٹھیک، کلی والا کرتا جو ہوتا ہے،
دیکھیں کرتا پہننا تو ثابت ہے، لیکن کلی والا کرتا پہننا مطلب جو ہے اس کا سنت ہونے کے حوالے سے نہیں،
سٹائل سے آج کل کلی والا
کلیاں وغیرہ جس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے پہننا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی سنت ہونے کے حوالے سے کہیں پڑھا نہیں،
لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، کھلا ہو تاکہ بے پردہ،
عام جو کرتا بھی پہنتا ہے کوئی شخص تو پھر بھی سنت ادا ہو جائے گی،
لیکن خاص کلی والا کرتا سنت ہونا یہ کہیں پڑھا نہیں.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
یہ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ کسی نے میرے پاس رقم رکھوائی اور میں نے پھر اپنی زکات نکال دے, اس کی بھی زکات, اس رقم کی بھی زکات کاؤنٹ کر لی, تو اب اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میرے پیسوں کی زکات جو ہے میرے رقم میں سے ہی ادا کر دو, تو کیا وہ جو میں نے اپنے طور پہ دی تھی کیا میں اس کو اس کی طرف منسوخ کر سکتا ہوں؟
جی حضور,
دیکھیں انہوں نے تو پہلے تو جو زکات ادا کی ہے وہ ظاہر ہے ان کی اجازت سے نہیں کی,
اپنی مرضی سے کر دی.
ان کے پاس رقم رکھی تھی اپنی بھی دوسرے کی بھی, اس نے کل مال کی جو ہے وہ زکات ادا کر دی ہے. اب بعد میں اس نے کہا بھائی میری بھی رقم کی ادا کر دینا, تو اس نے جو پہلے ادا کی وہ سمجھے ایک تبرو والی صورت ہے, احسان والی صورت ہے, وہ زکات اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی کیونکہ اس کا وہ وکیل تھا نہیں. ہاں بعد میں جب اس نے کہا کہ اس میری رقم سے بھی زکات ادا کر دو, تو اس صورت میں بعد میں سے اس کی طرف سے ادا کرنی ہوگی.
اچھا حضور, ایک سوال سنا ہے, اس نے پوری جو صورت بیان کی ہے بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, یعنی کوئی کسی کے پاس رقم رکھتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ سے واپس لے گا, لیکن اس کے باوجود اس نے اس کی رقم سے زکات ادا بھی کی. اور اچھا پھر بعد میں اس شخص نے بھی اس کو کہا کہ تم میری طرف سے ادا کر دو, تو کیا ایسی انڈرسٹینڈنگ جو پتا ہے کہ آپس میں کوئی معاملات نہیں ہے,
دیکھیں
وہ بھی ادائیگی نہیں کرائے گی
اس صورت میں ادائیگی, کیونکہ عموم طور پہ یہ ہوتا ہے ہم رقم رکھوانے کا کہا ہے تو ہر ایک کو اپنے مال پہ خود ہی زکات نکالنا لازم ہوتا ہے. اب یہ اس کی طرف سے وکیل تو تھا نہیں پہلے, اگر یہ بات ہوتی تو بعد میں یہ کہتا نہیں اس کو, تو اس نے جب اس کو کہا کہ میری طرف سے ادا کرو تو گویا کہ اس نے اس وقت اس کو وکیل بنایا, اس سے پہلے نہیں بنایا, تو وکیل بنانے کے بعد پھر اسے ادا کرنی ہوگی.
پہلے والی اب اس کی طرف سے ہوئی, اپنی طرف سے
اس کی اپنی ہوئی, مطلب اس کی طرف سے نہیں ہوگی.
ایسی صورت مثال کے طور پہ اس نے دی اور اب آپ مسئلہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ زکات ادا نہ ہوئی, اس کو پتہ ہے کہ میں نے فلاں شخص کو دی تھی, اس سے جا کر واپس لا سکتا ہے کہ بھئی یار وہ اس کی طرف سے دی تھی میں نے.
یہ ہے کہ دیکھیں جب تک شریف فقیر کے پاس ہونا اس نے خرچ نہ کی ہو تو نیت کی جا سکتی ہے. جیسے کہ وہ مسئلہ ہے کہ کسی نے ویسی دے دی تھی, زکات کی نیت نہیں تھی, ویسی پیسے دے دیے, اور بعد میں خیال ہے یار اس نے تو زکات کی نیت کرنی ہے, تو یہ کہا گیا ہے فقہ کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر تو وہ پیسے اس کے پاس موجود ہوں, اس نے خرچ نہ کیے ہوں, تو ایسی صورت میں تو جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے, اور اگر وہ خرچ کر چکا ہے تو ایسی صورت میں وہ نیت نہیں کر سکتا, اگر کرے گا بھی تو اس کی زکات ادا نہیں ہوگی.
جزاک اللہ. ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ فجر کے قضا فرض پہلے پڑھنے چاہیے اور بعد میں, جو آپ ارشاد فرما دیجئے.
غالباً فرضوں کی فرض نماز سے پہلے پوچھ رہے, اس سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟
قضا نمازیں جو ہیں فجر کے وقت اگر کوئی قضا عمری کر رہا ہے تو فرضوں سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے, فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے,
اور کسی بھی نماز کو قضا,
کسی بھی نماز کی قضا جو ہے قضا عمری فجر کی نماز فرضوں سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی کی جا سکتی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت آپ نے ملاحظہ فرمایا, بہت سارے سوالات الحمدللہ ہم نے سنے, بالخصوص نماز سے متعلق, اور آج بھی الحمدللہ جو سوالات کی کثرت تھی وہ حج کے مسائل سے متعلق تھی. بہت سارے عاشقان رسول الحمدللہ حرمین طیبین میں پہنچ چکے, بہت ساروں کی نیت ہے, بہت سارے آج چلے جائیں گے, کچھ کل چلے جائیں گے, لیکن بالآخر بہت سارے عشاقان رسول حرمین طیبان پہنچ جائیں گے. جو پہنچ چکے اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں, جو جانا چاہتے ہیں, جو جانے والے ہیں, اگرچہ آپ نے حج تربیتی اجتماعات میں مختلف جگہوں پر تربیت بھی حاصل کی ہوگی, لیکن پھر بھی میرا آپ سے ایک التجا ہے کہ رفیق الحرمین جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے, حج کے مسائل پر اردو زبان کے اندر بہت ہی پیاری کتاب ہے, آپ اس کو ضرور بے ضرور حاصل کیجیے. پاکٹ سائز کے اندر ملتی ہے, آپ جو احرام کی بیلٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس کو آپ رکھ سکتے ہیں, اور یہ آپ کی پوری حرمین کے اندر رفیق رہے گی, چاہے آپ مکہ پاک میں ہوں, چاہے آپ مدینہ منورہ کی با یعنی پر فضا مقام پر موجود ہوں, چاہے آپ مینا میں ہوں, چاہے آپ عرفات میں ہوں, یہ کتاب آپ کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ جگہ جگہ جو بھی اعمال کرنے ہیں, جس طرح مناسک ادا کرنے ہیں, کیا کیا دعائیں مانگنی ہیں, سارا کا سارا الحمدللہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, کہاں کہاں زیارتیں موجود ہیں, کس طرح زیارتوں پر جانا ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو یہ کتاب حاصل کر لیجئے, اس کو پڑھیے, انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. حج بدل سے متعلق ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا,
اس کے اندر باقاعدہ حج بدل سے متعلق بھی ایک باب موجود ہے، اس کو پڑھ لینے سے انشاءاللہ تشفی ہو جائے گی. سوال جواب کی صورت میں احرام سے متعلق یا دیگر معاملات سے متعلق بہت سارے سوالات اور جوابات الحمدللہ اس کتاب کا حصہ ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیا کیا سامان ساتھ لے کر جانا چاہیے، کیا کیا طریقے اپنانے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہ مناسک آسان ہو جائیں، وہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں. پڑھنے کے بعد ہی اس کی افادیت، اس کا فائدہ ہمیں معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حج پر جا رہے ہیں، جو عمرے پر جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے ہیں، تمام مشاکان رسول کو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے.